الكريم أما بعد، گزشتہ مجلس میں یہ بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے اعضاء عطا فرمائے ہیں ان کے عطا فرمانے کا مقصود تو کچھ اور تھا، لیکن انسان اپنی ناقص فہم کی وجہ سے استعمال کرنے لگا ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں، حالانکہ یہ اعضاء قدرت کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطا فرمائے. اسی ذیل میں بیان چلتا ہوا آ گیا تھا آنکھوں سے لے کر ناک تک، کانوں تک اور زبان تک، کہ یہ کیسے عظیم اعضا ہیں کہ ان کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے وہ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن ان اعضاء سے وہ کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا. زبان کے بارے میں گزشتہ مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زبان جو 2 انچ کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہمارے منہ کے اندر موجود ہے اور جو قینچی کی طرح کٹر 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 بات کرتی ہے اور ایسی باتیں کرتی ہے کہ دوسرے سن کر حیران ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس عظیم نعمت کا تقاضا تو یہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا، یہ نعمت اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ بندہ اس نعمت سے اپنی آخرت کا کام لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے. اس طریقے پر کہ اس نعمت کو مشغول رکھے تلاوت قرآن کریم میں، اس نعمت سے وہ کام لیتا رہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اور اس کی یاد کا، اس نعمت سے وہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، اس نعمت سے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، یعنی زبانی شکر ادا کرتا رہے، اور اس نعمت سے وہ لوگوں کو نیک باتوں کا اور اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے. اور اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جن میں اس زبان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ تو سب کچھ چھوڑ دیا. اس عضو کے پیدا کرنے کا جو مقصود تھا وہ تو ہم نے چھوڑ دیا، نہ ہماری زبان پر تلاوت قرآن کریم آتی ہے، نہ درود شریف ہماری زبانوں پر آتا ہے، نہ اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر آتا ہے، نہ سچی اور اچھی باتیں ہماری زبانوں سے ادا ہوتی ہیں، ہوتی ہیں تو بہت کم. اکثر و بیشتر اس زبان سے جو چیزیں ادا ہوتی ہیں اور جن نافرمانیوں میں یہ زبان مبتلا ہے، ان میں سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ ہے، کہ جھوٹ سب سے زیادہ بولتی ہے یہ زبان، خصوصاً اس زمانے میں، کہ یہ اس زمانے میں تو جھوٹ انسان کے خمیر میں داخل ہو گیا، اس کی سرشت اور اس کی فطرت کے اندر جھوٹ پہنچ گیا. پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ جھوٹ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے. اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ کر، اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھ کر یہ عادت اس کے اندر اور زیادہ راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی اس کو توجہ دلانے والا نہیں ہوتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہرگز نہ کرے، یہ بہت بری بات. بلکہ اس کی جھوٹی سچی باتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ جتنی جھوٹی سچی باتیں کرتا ہے اتنی ہی ماں باپ کو اور گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے. اب بتائیے وہ بڑے ہونے کے بعد جھوٹ کیسے چھوڑ دے گا. ماں ہے، باپ ہے، اس کو جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلی اور دلاسے دے کر جھوٹ کی عادت اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جھوٹ پر بڑا ہوتا ہے، سچائی اور صدق لسانی اس کی زبان سے اس کے پاس سے چلی جاتی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ زبان کا اتنا عظیم بدترین گناہ ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین آپ نے کہیں پڑھا ہوگا, فلعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہوگا کہیں آپ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور اتنا آپ جانتے ہیں کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھیں, نہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا, نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا, نہ آخرت میں ہوگا. جب تک وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ اسی لعنت کے اندر گرفتار رہے گا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم موت تک اس گناہ کو نہیں چھوڑتے, لہذا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ محفوظ رکھے اس کی لعنت میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں, اس کی لعنت کے اندر پھنسے ہوئے نہ رہیں. یہ بہت بڑا خسران اور بہت بڑا نقصان ہے کہ تمام عمر اس دنیا کے اندر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں اس کے اوپر اور وہ زندگی گزارتا. ظاہر بات ہے کہ جب یہ صورت حال ہوگی تو کہاں سے اس کو سکون قلب حاصل ہو جائے گا اور کہاں سے اس کو اطمینان حاصل ہو جائے. جھوٹ کی اتنی بدترین عادت ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اداروں کے اندر آ چکی ہے کہ الامان والحفیظ جب سرسری طور پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو دل تھرا جاتا ہے کہ کیسے نجات ہوگی. یعنی جھوٹ اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ اب اس کا گناہ ہونا ہی ذہنوں سے نکل گیا. اب ذہن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. بعض اذہان وہ ہیں, بعض لوگ وہ ہیں جو جھوٹ بولنے کو ہنر قرار دیتے ہیں. جتنی زیادہ جھوٹی باتیں کرے گا اتنا ہی وہ ہنر مند ہوگا, جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا اچھا سیاست داں ہوگا, جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا لیڈر ہوگا. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ذہنوں سے یہ نکل گیا کہ جھوٹ کوئی گناہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مقام حاصل ہو جائے کسی کو اللہ محفوظ رکھے کہ گناہ کا گناہ ہونا اس کے ذہن سے نکل جائے تو یہ بدترین مقام ہے, کیونکہ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق تو اس وقت ہوتی ہے جب گناہ کو گناہ سمجھے, لیکن جب وہ گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے, ہنر سمجھ رہا ہے, اپنا حق سمجھ رہا ہے تو وہ توبہ کرے گا, توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوگی. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا, کئی خب تمہارا کیا حال ہوگا. امت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت پستی کا اور تمہاری ذلت و خواری کا کیا حال ہوگا, یعنی بدترین اور عظیم ترین ذلت و خواری ہوگی کہ جب تمہاری یہ کیفیت ہو کہ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا, اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا, کہ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے, تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ بتی ہے نہیں ہے, بتی جا رہی ہے برابر, تو فرمایا کہ تم کس قدر پستی میں ذلت میں خواری میں ہوگے جب تمہاری یہ حالت ہوگی کہ تم گناہ کو نیکی سمجھو گے اور نیکی کو گناہ سمجھو گے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ ذہن بن جائیں گے اور تبدیل ہو جائیں گے امت کے یعنی مسلمانوں کے, کہ وہ نیک کاموں کو برا سمجھیں گے, برے کاموں کو نیک کام سمجھیں گے. یہ بدترین حالت آپ نے بتائی, کیونکہ اس حدیث کے اندر اور بھی درجات ہیں جو اس سے پہلے ہیں, سب سے بدترین درجہ آپ نے یہ بتایا. تو اب تو یہ امت اور یہ قوم یہ معاشرہ اس مرتبے تک پہنچ گیا ہے کہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ نہیں سمجھتے تو ظاہر بات ہے توبہ کیسے کریں, توبہ تو گناہ سے ہوتی. چنانچہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کہ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہوں گے کہ جو ہزاروں جھوٹ اور کذب کا گناہ اپنی کمر پر لادتے لے گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو ایسا معاشرے کے اندر یہ جھوٹ پہنچ گیا ہے. حالانکہ یہی امت تھی, یہی قوم تھی, یہی معاشرہ تھا, یہی مسلمان تھے, یہی مسلمان بہنیں اور خواتین تھیں, کہ وہ جھوٹ سے خود بھی بچتے تھے اور اپنے بیٹوں کو اور بچوں کو بھی بچاتے تھے. بلکہ خود میرے بچپن کا زمانہ وہ ہے کہ جب کافر ہمیں یہ طعنہ دیا کرتے تھے اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا تو ہندوستان کے ہندو کہتے تھے کہ میاں جی آپ مسلمانوں کا جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا لیکن تم مسلمانوں کا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ کی وبا پہنچی ہے دوسری جنگ عظیم سے. عام طریقے سے جھوٹ پھیلا وہ دوسری جنگ عظیم سے پھیلا ہے. اس سے پہلے حالت اچھی تھی, لوگ سچ بولتے تھے اور سچ پر جان دیتے تھے, یہی مسلمان. لیکن جب جنگ عظیم آئی اور اس کے اندر جرمنی نے حملہ کیا اور اس کے اندر جرمنی کے اندر ایک وزیر تھا کوئی گوئبلز نام تھا, غالباً کیا نام تھا اس بدبخت کا, اس نے یہ کہہ دیا کہ جھوٹے پورے پیغمبر سے ہم فتح حاصل کریں گے اور جھوٹ بولنا چاہیے. بس وہ بات چلی ہے اور آج پوری دنیا میں پھیل گئی, حتیٰ کہ یہ امت بھی محفوظ نہ رہی. کیونکہ یہ امت تو آج کل ان اہل یورپ کا اور مغرب کے لوگوں کا اتباع کرتی ہے, تقلید کرتی, لہذا اس کے اندر بھی جھوٹ آ گیا. اور یہ جھوٹ اتنی بدترین چیز ہے حضرت, پچھلی مجلس میں تو میں نے بہت کم عرض کیا تھا, اتنی بدترین چیز ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور منافق کا حال آپ کو معلوم ہے, قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے, جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وعدہ خلاف ہوتا ہے, وعدے کا سچا نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہے حدیث شریف کے اندر, جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ معاہدے کو پورا نہیں کرتا, جو کچھ آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے وہ اس کو پورا نہیں کرے گا, وہ جھوٹا آدمی ہے. اسی طریقے سے اس معاشرتی زندگی میں, تجارتی زندگی میں, کاروباری زندگی میں, مزدوروں میں اور افسران میں جھوٹ آ گیا ہے, اس لیے کوئی پہلو ٹھیک نہیں. اس جھوٹ کی وجہ سے پوری مشینری انسان امت کی زندگی کی اور ہمارے ملک کی زندگی کی بالکل بے جان ہو چکی ہے. اس کے اندر کوئی جان نہیں. معاہدے ہوتے ہیں مزدوروں کے اور افسران کے درمیان, ادھر افسران خیانت کرتے ہیں ادھر مزدور خیانت کرتے ہیں, ادھر وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ادھر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, کہاں سے برکت آ جائے گی؟ اس لیے کہ اس جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت آ رہی. لعنت اور برکت جو ہے آپس میں متضاد نفیس ہیں, تو کہاں سے برکت آ جائے گی؟ لعنت کے کام میں تو مشغول ہیں. اسی طریقے سے تجارتی مقامات پر جا کر دیکھ لیجئے کہ جھوٹ کتنا ہے سچ کتنا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں جو شہر کے رہنے والے, کہ کوئی بھی ایسی منڈی نظر نہیں آئے گی جہاں پر صرف سچائی اور سچائی ہی, اس کے علاوہ کچھ نہ, وہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ یا زیادہ جھوٹ ہوگا. معاہدے آپس میں ہوتے ہیں, ان معاہدوں کے اندر بھی جھوٹ چلتا ہے اور خیانتیں چلتی ہیں. اس طریقے پر کہ معاہدہ ہوا تاجروں کے اور خریدنے والوں کے درمیان ایک چیز پر, اور اس تاجر نے اس کے اندر جھوٹ ملا دیا. لینے والا جو ہے اس نے قیمت کے اندر جھوٹ ملا دیا. بات تو پھر دونوں طرف سے چلے گی. تو اس طریقے سے جھوٹ ہماری اس زندگی میں جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں قدم قدم پر ہمیں نظر آ جائے گا. گھریلو زندگی میں جھوٹ ہے, بال بچوں کی تربیت کے اندر جھوٹ ہے, آپس میں دوستی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جھوٹ آ جاتا ہے, رشتہ داروں کے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے میں بھی جھوٹا پایا جاتا ہے, اور کہاں تک چلیں گے کسی سلسلے میں ہمیں سچائی نظر نہیں آتی. اسی سے اندازہ لگا لیجیے, شاید میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب ماں جھوٹ بولے گی تو بچہ جھوٹ بولے گا, باپ جھوٹ بولے گا تو اس کی اولاد جھوٹ بولے گی. ماں اگر سچائی پر قائم رہے اور بچے کو سچائی پر قائم رکھنے کی کوشش کرے, کوئی وجہ نہیں کہ دونوں سچے نہ, باپ اگر سچائی پر قائم رہ کر اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرے, کوئی وجہ نہیں کہ وہ گھر سچے آدمیوں کا گھر نہ ہو. بنیاد بگڑی ہے وہیں سے. ماں ہزاروں جھوٹ بول دیتی ہے چھوٹے بچوں کے سامنے کہ وہ آ گئی بلی, وہ آ گیا کتا, وہ آ گیا جن, وہ آ گیا دیو, حالانکہ کچھ بھی نہیں, محض وقتی طور پر تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن وہ بیچاری یہ نہیں سمجھتی, وہ مسکین یہ نہیں سمجھتی کہ اس جھوٹ کا اثر کہاں تک پہنچے گا. بچے کی زندگی کی بنیاد بگڑ گئی جب وہ سنے گا آپ نے ماں سے کہ وہ بلی آ گئی. خاموش ہو جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے, دیکھتا ہے پھر وہ چھپ جاتا ہے. لیکن جب دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ نہیں, تو اس کے اس ذہن میں غیر شعوری طریقے پر یہ پیوست ہو جاتا ہے کہ ماں نے جھوٹ بولا. وہ سمجھے گا تو نہیں, لیکن اس کے دل میں آ جائے گا, ذہن میں اس کے پیوست ہو جائے گا کہ ماں نے جھوٹ بولا. اب وہ جھوٹ ایسے دن میں اور رات میں ہزاروں بولتی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذہن جو ہے وہ جھوٹ کے اندر بالکل رنگ جائے گا. غیر شعوری اور لاشعوری عالم کے اندر جھوٹ میں اس کا ذہن رنگین ہو گیا. اب وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بڑا ہوتا ہے, بات چیت کرنے لگتا ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس وقت بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, بلکہ اس کی جھوٹی سچی باتوں پر واہ واہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے باپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, اگر جھوٹ کا معاملہ کرتا ہے تو بچوں کا ذہن فوراً جھوٹ کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اور کچھ عرصے کے بعد ان کا ذہن رنگین ہو جائے گا. ماں اور باپ کی طرف سے جھوٹ ملا, بچے نے اس پر عمل کیا, اس کا در حقیقت قصور تو اس کا نہیں. اگرچہ شعور کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد وہ قصور واقع پھیرایا جائے گا, لیکن سرگرم اس کا قصور نہیں ہے. وہ تو ماں نے اس کو جھوٹا بنا دیا, باپ نے اس کو جھوٹا بنا دیا. ایسا جھوٹ شروع سے چلتا ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ اپنے بچوں سے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولو, جھوٹی بات اپنے بچوں سے نہ کہو. یہ اسی لیے پابندی لگائی کہ جھوٹ کی بات ان سے کہی جائے گی, وہ ان کا ذہن جھوٹ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے سنایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ایک صحابیہ نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ ادھر آؤ تمہیں چیز دوں گی, اور ہاتھ آگے کر دیا. اور عام طور پر یہ ماں اور باپ کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کو بلانے کے لیے یا بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے چیز لے لو, اور ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا دو گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں یہ کھجورے ہیں, یہ دے دوں گی. فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ تھا. آپ نے وہاں سے اس کو لیا, بچپن سے اس کو لیا. چنانچہ جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ, اور پھر ہم اس سے کہیں بھائی سچ بولو, اچھی بات ہے, اور جھوٹ مت بولو اس لیے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے, تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا. لاشعوری پن کے زمانے میں اس نے جھوٹ کو اپنے ذہن میں پیوست کر رکھا ہے. کیسے نکلے گا وہ؟ اس کے نکالنے کے لیے تو بڑی مالش اور پالش کرنا پڑے گی, تب نکلتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے, ہم سب اسی کے اندر وہ چلا ہے. جھوٹ دنیاوی منفعت کے, ذرا سی دنیاوی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا تو عام ہے, لیکن یہ جھوٹ جو ہے اتنا عام ہو گیا, عرصہ ہو گیا, اور ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا کہ بغیر کسی منفعت, بغیر کسی فائدے کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. اتنا عام ہو چکا. دیکھیے کہاں سے بگڑی ہے بنیاد اور کہاں تک پہنچی. بنیاد بگڑی بچپن سے, اور پہنچی کہاں تک؟ موت تک پہنچی. اب اس کے گھر میں جتنے بھی افراد ہوں گے جھوٹے ہوں گے, کیونکہ جھوٹ تو ان کی سزا بن گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھروں کو اس سے محفوظ رکھیں, اور جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اسے چاہیے کہ توجہ کرے اور اس کے اصلاح کی فکر کرے. یہ جھوٹ جو بغیر کسی منفعت دنیاوی کے بولا جاتا ہے مختلف قسم پر ہے. اسی کو میں پچھلی مجلس میں بیان کرتے کرتے رہ گیا تھا. ان میں سے ایک تو حضرت کلام لغو اور کلام عبر جسے کہتے ہیں, اور اہل علم مجھے جانتے ہیں, کلام عبد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں کہنا کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں. یہ کلام عبد ہے, بیکار کا کلام, لو کلام, یہ کلام عبد ہے. ایسی باتیں کہہ دینا کہ جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ, یہ ہے کلام عبد. اور قرآن کریم نے اس کو منع کیا اسی میں سے کہ بغیر کسی منفعت کے آدمی جھوٹ بولے زبان سے یا کوئی نازیبا بات کہے, غیبت بھی. اور غیبت کا ہی بیان ہو رہا تھا گزشتہ مجلس میں کہ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا. اسی میں سے چغلی بھی, اور اسی مصیبت میں سے جو ہماری زبان سے سرزد ہوتی ہیں, وہ آفتیں جو ہماری زبان سے سرزد ہوتی ہیں, ان آفتوں میں سے ہنسی مذاق, اور وہ بھی جھوٹا, وہ بھی. یہ سب زبان کی آفتیں, اس زبان کی کہ جسے ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے تھا اس کو ہم نے کس کام پر لگا دیا, اس کام پر لگا دیا. بہرحال غیبت کا بیان چل رہا تھا پچھلی مجلس میں اور وہ نامکمل رہ گیا تھا. غیبت کا مفہوم میں نے بیان کر دیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ کسی کی ایسی بات نقل کر دینا دوسرے کے سامنے کہ جس کو وہ سنے تو ناگوار گزرے اور وہ بات واقعی ہو اور سچی ہو. یعنی کسی کی سچی بات دوسرے کے سامنے نقل کر دینا, بیان کر دینا, کہ اگر وہ شخص سنے تو اس کو ناگوار گزرے. یہ تو ہے غیبت. غیبت سچی بات کی ہوتی ہے, اور اگر جھوٹی بات کہی ہے تو وہ الزام اور بہتان ہے. اس کا گناہ غیبت کے گناہ سے بھی بہت زیادہ ہے. غیبت کے سلسلے میں وہ تو آپ کو معلوم ہے, پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ الغیبت اشد من الزنا, اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے, جب تک معاف نہیں کرائے گا وہ اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے یا اس کے اندر مبتلا رہے. اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن اس نے اپنے اوپر اس نے وعدہ کر لیا کہ معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہی بندہ معاف نہ کرے. اس لیے اس کی معافی بہت دیر میں ہوگی اور یہ بہت محنت کرنا پڑے گی. کیا فائدہ ہے غیبت کرنے سے ذرا بتائیے, دنیا کی کون سی چیز مل گئی؟ سوچیے تو صحیح, کون سی چیز دنیا کی مل گئی؟ اگر غور کریں گے تو کچھ نہیں ملا, بس ایک لمحے کے لیے ذرا دل یعنی نفس خوش ہو گیا کہ ہم نے فلاں کی بات اس کے سامنے نقل کر دی. بس یہ کوئی فائدہ؟ دنیا کا تو کوئی فائدہ ملا نہیں, نہ کوئی دنیا کا مال ملا, نہ کوئی منصب ملا, نہ اور کچھ ملا. تو یہ وہ ایسا یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں, اور ہم شب و روز کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں سے ہو رہا تھا, دو تازہ تازہ قبروں کے پاس سے گزر ہوا. آپ کو کش ہوا, انکشاف ہوا اور واضح ہوا آپ کے اوپر کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر تو برحق ہے, آپ جانتے ہیں, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. تو آپ کو یہ احساس ہوا اور انکشاف ہوا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا, دونوں قبر کے مردوں کو عذاب ہو رہا. آپ رک گئے اور صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ تم نے کس کو دفن کیا ہے آج, ان قبروں میں کس کو دفن کیا ہے؟ انہوں نے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا اور انکشاف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور یہ عذاب بہت معمولی بات میں, بہت معمولی بات میں, یعنی ایسی بات میں ہے کہ جن سے بچنا نہایت آسان تھا. یہ عذاب ان دو باتوں پر ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ ایک تو ان میں سے وہ ہے کہ جو غیبت کرتا تھا, اور دوسری روایت میں ہے کہ چغلی کرتا تھا. دونوں روایتیں معلوم ہوا کہ غیبت کا بھی یہی عذاب ہے اور چغلی کا بھی یہی عذاب ہے. تو غیبت کرنے والے کے سلسلے میں آپ نے فرما دیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا, بچاتا نہ تھا, یعنی اپنے پیشاب کی یا بچوں کے پیشاب کی یا حیوانات کے جانوروں کی پیشاب کی اس سے حفاظت نہیں کرتا تھا. پیشاب کا جو آپ نے دیکھا ہوگا مویشی پالنے والوں کو اور جانور پالنے والوں کو, جب جانور پیشاب کرتے رہتے وہ قریب کھڑے رہتے, اس کی چھینٹوں سے وہ پرہیز نہیں کرتے, حفاظت نہیں کرتے. ایسے ہی بعض ماؤں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ اپنے بچے کے پیشاب سے حفاظت نہیں کرتی, نہ اپنی حفاظت کرتی ہیں, نہ اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتی ہیں, نہ اپنے بستر کی حفاظت کرتی ہیں, نہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتی ہیں, نہ کمرے کی حفاظت کرتی ہیں. حالانکہ یہ شریعت میں بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. مومن بچے کو اور مومن ماں کو پاک و صاف رہنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ رہے گا پیشاب کے اندر اور نجاستوں کے اندر تو شیطانی اثر اس کے اوپر جلدی ہوگا. جیسا کہ حدیث شریف سے آپ کو معلوم کہ جہاں جہاں نجاستیں ہوتی ہیں وہاں شیطان ہوتے ہیں, شیطان نجاستوں کی جگہ پر ہوتے ہیں. پھر بچہ جب پریشان ہوتا ہے اور کسی اوپری اثر اور آسیب کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو مائیں بھاگی بھاگی پھرتی ہیں, روتی ہیں, کیوں حفاظت نہیں کرتی ہیں پیشاب سے, بچوں کو کیوں پاک و صاف نہیں رکھتی, اپنے بستروں کو, اپنے کپڑوں کو, اپنے کمروں کو کیوں پاک و صاف نہیں رکھتی. جب پاک و صاف رکھیں گے تو لامحالہ نہ شیطان آئے گا وہاں پر, نہ کوئی جن آئے گا وہاں پہ, فرشتے آئیں گے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے حدیث شریف میں کہ جس کمرے کے اندر پیشاب ہو, پیشاب سے مطلب یہ ہے کسی برتن میں رکھا ہوا ہو جیسے رات کو بچوں کو پہنا لیتے ہیں, یا اس کے کپڑوں میں ہو یا بستر میں ہو, تو فرمایا جس کمرے کے اندر پیشاب ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. دیکھیں ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, دیکھ لیجیے, بالکل حفاظت نہیں کرتی, بلکہ اسی طریقے سے بچے پڑے رہتے ہیں پیشاب کے اندر, یا ان کا پیشاب جم رہتا ہے, ان کے کپڑے خراب رہتے ہیں, بستر خراب رہتے ہیں, اور اپنے بھی کپڑے خراب رہتے ہیں, اور کوئی ان کو طہارت و نظافت کا خیال نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھتی وہ عورتیں اور وہ خواتین کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس طرح کے عمل سے. معمولی بات ہے پیشاب سے بچنا اور پیشاب سے طہارت حاصل کر لینا, معمولی بات ہے. اس معمولی بات کے اوپر عمل نہ کر کے کتنا بڑا نقصان اپنا اور اپنے بچوں کا کرتی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. پہلا نقصان تو یہی ہے کہ جب پیشاب وہاں پر ہوگا تو شیاطین آئیں گے, وہاں پر ستانے والے جنات آئیں گے. شیطان کہا جاتا ہے ستانے والے جن کو, جو جن ستاتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں. تو ستانے والے جنات وہاں پر آئیں گے, بدروحیں وہاں پر آئیں گی آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے, اور اس پیشاب کی وجہ سے رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آئیں گے. کتنا بڑا نقصان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی معمولی چیزیں تھی جن سے یہ بچ سکتے تھے, لیکن یہ نہیں بچے. ایک ان میں سے وہ ہے کہ جو غیبتیں کرتا تھا اور چغلیاں کھایا کرتا تھا, دوسرا وہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. یہ تو دنیا کے اندر ہوا پیشاب سے نہ محفوظ رہنے کا معاملہ, کہ دنیا میں شیاطین وہاں آئیں گے, رحمتیں وہاں سے اڑ جائیں گی, اور آخرت میں قبر کے اندر یہ معاملہ ہوگا کہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا. یہ معمولی معمولی سی چیزیں ہیں معاشرتی ہماری, جن کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے. اب ذرا خیال فرمائیے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیبت تو ایسی چیز ہے کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو گیا کہ غیبت کرنے والے کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے, اور ہمارے یہاں ہر مجلس کی روح اور زینت اور رونق غیبت بن گئی. سب سے زیادہ اپنی برادری, اس کے بعد خواتین کی اور عورتوں کی, اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی. یہ میں نے ترتیب قائم کی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ غیبت رونق محفل بنی ہوئی ہے سب سے زیادہ اپنی برادری میں. صاف نہیں گیا, آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کا یہ وبال ہے. اور اس کے بعد پھر خواتین کی محفلوں اور مجلسوں میں, کہ ان کی بھی اکثر مجلسیں اس سے خالی نہیں ہوتی کہ اس میں غیبت نہ ہو کسی نہ کسی عورت کی. بہت کم مجلسیں ہوتی ہیں ان کی کہ جن کو مجلس خیر کہا جائے. اب پھر عام مسلمانوں کے اندر بالخصوص اس زمانے میں کہ جب جماعتوں کے اندر تحزب اور تشدد پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ باہمی چپ تلش کا شکار اور کشیدگی کا شکار ہو گئے, نفرتیں عام ہو گئے, ایک دوسرے کو ستانا اور ایک دوسرے کے اوپر نکیر کرنا عام ہو گئے, تو کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں اپنے مخالفین کی غیبت نہ ہوتی ہو. اب ذرا آپ بتائیے کہ اس غیبت کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ اتنا عظیم اور اتنا بدترین گناہ ہے کہ عذاب قبر اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن ہمارے بھائیوں میں سے اور ہمارے حاضرین میں سے اور سننے والوں میں سے کون ہے جو اس کو گناہ سمجھتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے کہ جس سے پناہ طلب کرنا چاہیے اور اللہ سے حفاظت طلب کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں. یہ احون اور یہ آسان ہے, یہ ٹھیک ہے بمقابلہ اس کے کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کریں. ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں. آج کل تو کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ دوسرے کی ایسی باتیں پہنچا دینا کہ جن کو وہ ناگوار سمجھ ناگوار گزرے, وہ راتیں اس پر ناگوار گزرے, یہ ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے غیبت کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں جائز ہے غیبت کرنا, لیکن اکثر وہ ہے کہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے, اور ان مقامات کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے. یہ ہے غیبت حضرت جو ہماری اس ڈیڑھ انچ کی زبان سے سرزد ہوتی ہے, اور ایسی سرزد ہوتی ہے, ایسی سر سر بولتی ہے کہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا فصیح و بلیغ اور اس قدر بہترین انداز میں یہ بات کر رہا ہے, حیران ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنے گناہ کما رہا ہے اور کیسی آفت اور مصیبت کے اندر وہ پھنسا ہوا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی میں سے جو ہماری اس ڈیڑھ انچ کی زبان سے سرزد ہوتا ہے چغلی بھی, اور چغلی بھی ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے. اوپر کے طبقے سے لے کر مزدوروں کے طبقے تک, جاہلوں کی جماعت سے لے کر عالموں کے زمرے تک چغلی عام ہو چکی ہے. مردوں سے لے کر عورتوں تک اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک چغلی عام. چغلی کا مطلب آپ کو بتا دیا تھا غالباً میں, کہ کسی کی بات دوسرے کے سامنے فساد پھیلانے کے لیے نقل کرنا, یہ چغلی ہے. دونوں میں لڑائی کرانے کے لیے, جنگ کرانے کے لیے, نفرت پیدا کرنے کے لیے دوسری کی بات نقل کر دینا, یہ چغلی ہے. غیبت کے اندر تو یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان فساد ہو, لیکن چغلی کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہو. اب ظاہر بات ہے چغلی اگر سچ بات کی جائے گی تو وہ بھی گناہ ہے, اور جھوٹی باتوں کی چغلی اگر کی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. آج کل جو چغلی ہوتی ہے وہ جھوٹی باتوں کی ہوتی ہے. کوئی ایک آدھ بات اس شخص کی اس بیچارے کی ہاتھ آ جاتی ہے, اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کر پھر چغلی کرتے ہیں. یہ چغلی بھی ایسا ہی گناہ ہے جو حقوق العباد کے اندر داخل ہے, اور جب تک اس سے معافی طلب نہ کی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اور یہ چغلی وہ ہے کہ جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. چغلی ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس سے فساد کی بنیاد پڑ جاتی ہے, اور پھر خاندان تو خاندان, قبیلے کے قبیلے ٹکرا جاتے ہیں آپس میں. یہ سب کچھ کارروائی جو ہوتی ہے اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ فلاں نے چغلی کر دی تھی. اب آپ خود غور فرمائیے اور اپنی اس قوم کا جائزہ لیجیے کہ چغلی سے کس قدر نقصانات اس نے اٹھائے. ہمارا انداز یہ ہے عام مسلمانوں کا بھی اور ہمارا بھی یہی انداز ہے, یہی طریقہ ہے کہ ہم کسی بات کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. یہ طریقہ ہمارا عموماً سکتا ہے, کسی بات کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. یعنی اگر کسی نے کوئی چغلی کھا لی ہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ اس نے کہا صحیح ہے, ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, اور پھر ہم اس کے اوپر اپنی تمام تر فساد اور لڑائی کی بنیاد اٹھا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے ہر مومن کو, ہر مومنہ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر کوئی ناقابل اعتبار آدمی تمہارے سامنے کسی کی بات کہہ دے تو تم اس کی تحقیق کیا کرو. ناقابل اعتبار فاسق کہا ہے اس کو قرآن کریم نے, ان جاءکم فاسق بنبأ, کہ اگر کوئی بات تمہارے پاس فاسق پہنچا دے, فاسق کا مطلب میں نے بتا دیا کہ ناقابل اعتبار پہنچا دے, کوئی ناقابل اعتماد آدمی پہنچا دے, اور آج کل ہم میں سے ہر ایک ناقابل اعتماد ہے. اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھنا چاہیے, لا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا چاہیے, مزکا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ پہلے اپنے آپ کو داخل کرنا چاہیے ان چیزوں میں. ہم میں سے ہر ایک ناقابل اعتماد اپنے مطلب کی بات کہتا ہے, ذرا غور کیجیے آپ, اپنے نفس کی خواہش کی بات کہتا ہے. تو اس لیے قرآن نے پابند کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتماد مرد یا عورت کوئی خبر پہنچا دے دوسرے کی, فتبینوا, تو تم تحقیق کرو اس کی. تحقیق کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہو اس پر عمل کرو. ہمارے یہاں ایک تحقیق کا شعبہ بالکل رکھا دیا گیا, اڑا دیا گیا. باتوں کی, دوسرے کے بات کی تحقیق کرنے کا ہمارے یہاں کوئی شعبہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں, اور جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں. اس لیے اصل حقیقت تک پہنچ جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے بندے جو کام کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. تو ہر ایک کو تحقیق کرنے کا پابند بنا دیا. یہ کیوں کیا ہے؟ اسی غیبت اور اسی چغلی کے راستے کو بند کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب تحقیق ہوگی تو اب چغل خور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اپنی بات کہہ کر اور آگ لگا کر چل دیتا ہے, لیکن جب تحقیق ہوتی ہے تو اسے توجہ ہوتی ہے کہ بھی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے, تو خود بات آ جائے گا. ہم ماجم مشائم بے نمیم, قرآن کریم میں خود موجود ہے کہ لوگوں پر تانا دینے والا اور چغلیوں کا ادھر ادھر لے جانے والا, پہنچانے والا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشائم بنمیم, ایسے شخص کی بات نہ مانے. چغلی کو جو ادھر ادھر پہنچانے والا ہے اس کی بات نہ مانے. لا تطع, جو کثرت سے قسمیں کھانے والا, کل حلاف مہین, جو شخص کثرت سے قسمیں کھانے والا ہے اس کی بات نہ مانو. مہین اور قابل قدر بھی نہیں ہے, یعنی قابل اعتماد بھی نہیں ہے, اس کی بھی بات نہ مانو. ہم ماضی مشا, لوگوں پر خوب تانے کرتا ہے, خوب ان کی برائیاں بیان کرتا ہے, اس کی بات نہ مانو. مشائم بنمیم, اور وہ چغلیوں کو ادھر ادھر لے جاتا پھرتا ہے, اس کی بات نہ مانو. قرآن کریم نے تو حکم دے دیا, ہم اس کے اوپر عمل کرتے نہیں اور پھر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال ابھی تو ایک چند چیزیں آئی ہیں زبان سے متعلق, وہ زبان جو ڈیڑھ انچ کی ہے اس پورے بدن میں, لیکن اسی زبان کے کرتوت ہیں کہ یا تو اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے انسان کو, یا پھر جنت کے بلند مقام پر پہنچائیں گے. یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے, اگر وہ چاہے کہ وہ جہنم کا کندہ بنے, اپنی زبان کو بے تحاشا اور بے ڈھب طریقے سے استعمال کرتا رہے, جہنم کا کندہ بن جائے گا, اور اگر وہ چاہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقامات ملے تو پھر اپنی زبان کو استعمال کرے صرف خیر کے کام میں, جنت میں اعلیٰ مقام مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بدعمالیوں سے اور بد زبانیوں سے محفوظ رکھیں.